أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
وأصحاب المنتجبين. وما بعد، وقد قال الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يثنى عنه. صلوات الله عليه. محترم، کسی اور کے لیے، کسی کے لیے عزاداری اہمیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، لیکن ہمارے لیے عزاداری بہت کچھ ہے. ہمارا تعلق اور ہماری تقدیر عزاداری سے جڑی ہوئی ہے. اگر عزاداری ہے تو ہماری شناخت ہے، اور اگر عزاداری نہیں ہے تو ہماری شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت اسی عزاداری کے ذریعے سے ہے. دنیا اگر ہمیں پہچانتی ہے تو عزاداری کے ذریعے سے پہچانتی ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو اپنے نزدیک یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عزادار ہیں. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم واقعی عزادار ہیں یا واقعی عزادار نہیں ہیں. ہم اپنے کو عزادار سمجھتے ہیں اس لیے عزادار ہیں، یا اہل بیت بھی ہم کو عزادار سمجھتے ہیں، اللہ بھی ہمیں عزادار سمجھتا ہے، خدا اور رسول کے نزدیک بھی ہم عزادار ہیں، یہ فیصلہ کیسے ہو سکے گا کہ کون ہمیں اس بات کا تیقن دے گا کہ آپ کو اللہ رسول بھی اپنا عزادار سمجھتا ہے، امام حسین کے عزادار سمجھتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اور ہماری عزاداری سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا رسول ہم سے راضی ہے، ہمارے اہل بیت ہم سے راضی ہے، یا ہم جس کا غم منا رہے ہیں کم از کم وہ ہم سے راضی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ خود امام حسین بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو اور عجیب بات ہو جائے گی کہ ہم جس کا غم منائے وہ صاحب غم ہم سے راضی نہ ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ وہ صورتحال ہوگی کہ جہاں ہمارے ہاتھ سے دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی، پھر تو کچھ ہمارے پاس نہیں رہے گا کہ جس کے لیے ہم روتے تھے وہی ہم سے کہیں کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں. یہ بات نہایت ہی قابل غور ہو جائے گی عزاداروں کے لیے، دنیا بھر کے عزاداروں کے لیے یہ سوالیہ نشان بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں کہ کم از کم وہ اس بات پر غور کریں، کیا وہ اس بات کی ہمت رکھتے ہیں یہ کہنے کی کہ چاہے حسین ہم سے راضی ہوں یا نہ ہوں لیکن ہم ان کے عزادار ہیں اور ان کی عزاداری کرتے رہیں گے. چاہے وہ ہم سے راضی ہوں یا چاہے ہم ان سے راضی نہ ہوں، نعوذ باللہ، اگر امام حسین ہم سے راضی نہ ہو تو کیا اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو ان کا آزادار کہہ سکیں گے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آزاداری میں ان کے مقصد کو سامنے رکھا جائے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے مقصد کے خلاف ہو تو کیا وہ بھی آزاداری ہوگی؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم ان کے مقاصد کو اس میں پیش نظر نہیں رکھتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری آزاداری خود امام حسین کی تحریک کے لیے، شہزادی زینب کی تحریک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، ان کی تحریک کا گلا گھونٹ دے؟ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد پامال ہو جائیں، کیا اس کے لیے بھی آزادار تیار ہیں؟ کیا آزادار اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین بھی روکیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، قرآن بھی روکے گا تو ہم نہیں سنیں گے، امام زمانہ بھی روکیں گے تو ہم نہیں سنیں گے، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے دل کو تسکین نہیں ہوتی، ہمیں اپنے غم کو، ہم اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا اس کے لیے بھی آزادار تیار ہیں کہ مقصد حسین کو پامال کر دے، امام حسین کی فکر اور امام حسین کے نظریات کو پامال کر دے، کہ امام حسین کس چیز کو پسند کرے اور آزادار اسی چیز کو جس کو امام حسین بہت چاہتے ہیں اسی کو آزادار، اسی کا گلا کاٹ دے جس کو امام حسین سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ اگر یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر یہ آزادار خود ناسور بن جائیں گے، ایسی صورت میں جو دوست ہیں وہ جا کے دشمنوں کی فہرست میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، کیا کسی کو شک ہے اس بات پر کہ امام حسین کو بطور مثال، ساری شریعت سے محبت ہے لیکن بطور مثال ان میں سے ایک مثال، کہ امام حسین کو نماز سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کسی کو شک ہے اس بات پر کہ امام حسین علیہ السلام کو نماز سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ اس پہ کسی کو شک ہے؟ تردد کی بات ہے، شک کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں اس پہ جھگڑا ہو، آزاداروں کے درمیان اختلاف ہو، کہ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں امام حسین کو پسند تھی، کچھ آزادار یہ کہیں کہ نہیں پسند نہیں تھی، کوئی اس بات پہ اختلاف رائے نہیں رکھتا، کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہیں، یہ خود کربلا کے مسلمات میں سے ہیں کہ امام حسین نے وہی کہا ہے جو امیر المومنین نے صفین میں کہا تھا کہ ہماری جنگ نماز کی بقا کے لیے ہے، تو جو جملہ امیر المومنین نے صفین میں کہا تھا وہی جملہ روز عاشور امام حسین نے کہا، کہ جب ظہر کی نماز کے وقت ان کے صحابی نے انہیں یہ کہا کہ یہ تو اول وقت ہے، تو امام حسین نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اول وقت ہی نماز ہوگی، یہ نہیں کہا کہ ہاں اول وقت ہے لیکن تھوڑا سا تاخیر کیا جائے، تو اس سے امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی، یہاں تک کہ امام حسین کا بچپن بھی اس وقت مصطفیٰ کے پشت پر امام حسین سوار ہوتے ہیں جب وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کو بچپن سے سجدہ بہت پسند ہے، حسین سجدے سے جدا نہیں ہو سکتے، حسین کو سجدہ پر یہ کیفیت جو حضور کی ہے وہ یہ کیفیت بہت پسند ہے، ورنہ تو جس وقت رسول بیٹھے ہوں وہ بھی انداز اللہ کا پسندیدہ ہے، رسول جس وقت چلے وہ بھی رسول کا انداز پسندیدہ ہے، اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہوتے تھے، جب رسول بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی آغوش میں بیٹھا کرتے تھے، وہ انداز بھی حضور کا بہت پسندیدہ ہوتا تھا جب رسول بیٹھا کرتے تھے، جب رسول اٹھا کرتے تھے، انداز رسول ہر نبی کریم کا ہر عمل اتنا پسندیدہ ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ اسی انداز میں بیٹھے جس انداز میں مرسل اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مرسل اعظم کا جو سجدہ ہوتا تھا وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین سجدہ، کیونکہ خلق میں جو سب سے محبوب ہے اللہ کا وہ حضور کے ساتھ ہے. عام مومن اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن کی نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تو صاحب معراج کی نماز کیا ہوگی اور صاحب معراج کا سجدہ کیا ہوگا؟ تو امام حسین بتا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ عزیز ہے، مجھے سجدے سے مت روکو، مجھے سجدے کی کیفیت پسند. تو حسین کو سجدہ پسند ہے، حسین ابن علی کو نماز پسند ہے، حسین ابن علی کو اللہ کے سامنے جھکنا پسند ہے. لیکن اگر نعوذ باللہ عزادار کو اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر کے مقابل میں عزادار کی فکر آ گئی ہے. یعنی امام کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، عزادار کسی اور چیز کو پسند کرتا ہے. امام حسین کی محبوب شے کوئی اور ہے، امام حسین کی محبوب شے کوئی اور ہے، عزادار کی محبوب شے کچھ اور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دو راستے الگ الگ ہو جائیں گے. عزادار کا راستہ الگ ہو جائے گا، حسین ابن علی کا راستہ الگ ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام قرب الہی چاہتے ہیں، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یہ اللہ کی طرف لے جانے والی ہستی کا نام ہے، یہ وجود پروردگار کی سب سے بڑی دلیل ہے، حجت خدا ہے، خدا کی ذات پر سب سے بڑی حجت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کی ذات پر. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا کہ کربلا خود معجزہ ہے، کربلا خود در حقیقت کربلا خود اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. اگر کبھی ذات پروردگار پہ شک پیدا ہو کسی کو تو وہ کربلا کو دیکھے، اگر کسی کو نبی کی نبوت پر شک پیدا ہو تو کربلا کو دیکھے، اگر کسی کو دین اسلام کی حقانیت پر شک ہونے لگے تو کربلا کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ شک کی بنیاد پر کربلا نہیں بنائی جا سکتی ہے، شک کی بنیاد پر 18 برس کا جوان نہیں دیا جا سکتا ہے، شک کی بنیاد پر کوئی اپنے گود کے بالوں کو نہیں قربان کر دیتا، شک کی بنیاد پر علی اصغر کا گلا نہیں دیا جا سکتا ہے، علی اکبر کا سینہ نہیں دیا جا سکتا ہے، قاسم و اون و محمد کو نہیں دیا جا سکتا ہے، عباس کے شانے نہیں دیے جا سکتے ہیں، یہ شک کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین یقین کی بنیاد پر تھے اور وہ یقین کی آخری منزل تھی، جو علم الیقین اور عین الیقین کی ساری منزلوں سے گزر کر حق الیقین کے بھی آخری درجے پر حسین پہنچ چکے تھے. یہ معراج تھی، حسین کربلا میں، کربلا ادنا زمین نہیں رہی تھی، کربلا معلا بن چکی تھی، کربلا خود معراج تھی. امام حسین کو کربلا میں معراج ہوئی ہے. امام حسین کی اگر تمام صفات کو دیکھنا ہے تو آپ کو کربلا پہنچنا ہوگا، وہاں آ کر امام حسین کے وجود کا جلوہ دیکھنا ہوگا کہ حسین ابن علی کے وجود سے جو صفات ظاہر ہو رہے ہیں وہ صفات ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس صرف علم تھا، حلم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اور خلت نہ تھی. آدم علیہ السلام کے پاس ایسا نہیں ہے کہ علم تھا اور شجاعت نہ رہی ہو، عدالت نہ رہی ہو، امانت نہ رہی ہو، دیانت نہ رہی ہو. تمام صفات انسانی وجود آدم علیہ السلام میں موجود تھے، لیکن جو صفت وجود سے ظاہر ہوئی ہے، بارز شکل میں جو ظاہر ہوئی ہے، وہ صفت علم تھی. نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ جناب نوح کامل ترین انسان تھے اپنے دور کے، تمام صفات انسانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، پورے انسان کامل تھے جناب نوح علیہ السلام، تمام صفات انسانیت، تمام صفات روحانیت، تمام صفات الہیہ آپ کے وجود میں تھی. لیکن جو چیز بارز شکل میں ظاہر ہوئی آپ کے وجود سے وہ صفت حلم تھی کہ پتھر کھاتے تھے لیکن بردباری اور صبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. یہ جناب نوح سے یہ صفت ظاہر ہوئی. خلیل خدا کے پاس تمام صفات تھے انسانی, لیکن جو چیز ظاہر ہوئی وہ خلت خلیل تھی, وہ محبت خلیل تھی. جب منا کے میدان میں بیٹے کے گلے پہ خنجر چلانے کے لیے تیار ہوئے, جب محبت الہی کا امتحان ہوا کہ خلیل تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ہماری ذات سے, تو کہا پروردگار میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا تیری راہ میں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے جو صفت ظاہر ہوئی وہ محبت خلیل ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان کے یہاں تمام صفات موجود تھے, لیکن عزیزان گرامی وقت اور حالات ایک ایک صفت کو ظاہر کرنے لگتے ہیں. موقع اگر آ جاتا خلیل کے لیے تو وہ تمام صفات ظاہر کر دیتے, لیکن ہر ایک کے لیے وہ موقع نہیں آئے کہ جن موقعوں میں وہ اپنے صفات کا اظہار کر سکتے. عدالت کا موقع نہیں آیا کہ عدالت کا اظہار کیا جاتا. تقوی کے اظہار اور تمام صفات انسانی کے اظہار کے جب جب موقع آئے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان صفات کو ظاہر کیا. لیکن کبھی شرائط نہیں ہوتے ہیں کہ سارے صفات ایک وقت میں ظاہر ہو جائیں. تو عزیزان گرامی امام حسین وہی حسین تھے کربلا سے پہلے, لیکن دنیا نے امام حسین علیہ السلام کا نہ صبر دیکھا تھا نہ شجاعت حسین دیکھی تھی. حسین کے ہاں شجاعت بھی تھی, صبر بھی تھا, حلم بھی تھا, عدالت بھی تھی, انصاف بھی تھا, مروت بھی تھی, امانت بھی تھی, دیانت بھی تھی, شرافت بھی تھی, سخاوت بھی تھی, امامت بھی تھی, شہادت کا جذبہ بھی تھا. سارے کے سارے صفات امام حسین کی ذات میں تھے, لیکن کربلا کے میدان میں جب امام حسین آئے ہیں تو وہاں سارے کے سارے صفات کے اظہار کا موقع ایک ہی دن میں امام حسین علیہ السلام کو ملا تھا. ایک وقت میں لوگ الگ الگ وقت میں امتحانات دے کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. کبھی موقع عدالت کا آتا ہے تو امتحان عدالت کا ہوتا ہے, کبھی محبت کا امتحان, کبھی سخاوت کا امتحان, کبھی شجاعت کا امتحان, کبھی عدالت کا امتحان, کبھی انصاف کا امتحان. لیکن یہ سارے امتحانات امام حسین سے ایک وقت میں لے لیے گئے. حسین ایک وقت میں عدالت کا بھی امتحان دے رہے تھے, امانت کا بھی امتحان دے رہے تھے, شجاعت کا بھی امتحان دے رہے تھے, سخاوت کا بھی امتحان دے رہے تھے, عبادت کا بھی امتحان دے رہے تھے, شرافت کا بھی امتحان دے رہے تھے, انسانیت کا بھی امتحان. سارے کے سارے صفات ایک ہی وقت میں ظاہر ہو رہے تھے. ایسے ظاہر ہو رہے تھے کہ ایک صفت دوسری صفت پر سبقت لے جا رہی تھی. کبھی شجاعت صبر سے آگے بڑھ رہی تھی, صبر عدالت سے آگے بڑھ رہی تھی, عدالت امانت سے آگے بڑھ رہی تھی, امانت شرافت سے آگے بڑھ رہی تھی. سارے صفات ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے. کبھی حسین ایسے صابر نظر آتے ہیں, کبھی حسین بحیثیت شجاع نظر آتے ہیں, کبھی حسین بحیثیت آپ نظر آتے ہیں, کبھی عادل نظر آتے ہیں, کبھی سخی نظر آتے ہیں. یہ سارے کے سارے صفات ایک وجود میں اس طرح سے نظر آنے لگے کہ کبھی حسین آدم دکھائی دیے, کبھی حسین نوح دکھائی دیے, کبھی حسین خلیل دکھائی دیے, حسین کبھی کلیم دکھائی دیے, حسین کبھی مسیح دکھائی دیے, حسین کبھی مصطفیٰ نظر آنے لگے. عزیزان گرامی امام حسین مجسم قرآن تھے, لیکن یہاں قرآن مجسم صورت میں کبھی تلاوت حمد ہو رہی ہے, کبھی تلاوت کہف ہو رہی ہیں، کبھی تلاوت طہٰ و یاسین ہو رہی ہیں، تمام صورتیں ایک وجود میں اور ایک ہی وقت میں سنائی دے رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں مقام معراج پر، حسین ابن علی کی معراج ہے کربلا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہوتا ہے زمین پہ نہیں ہوتا، زمین پہ ہوتا ہے آسمانوں پہ نہیں ہوتا۔ جہاں پر نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر آتی ہیں، اس کی جگہ پر اللہ کی نشانیاں جہاں نظر آئے وہ معراج ہے۔ جہاں ابراہیم خلیل کو اللہ نے کہا آؤ خلیل ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، حضور سے کہا آئیے ہم آپ کو اپنے وجود کی نشانیاں دکھائیں۔ تو جہاں اللہ کی وجود کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہی معراج ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو معراج ہو تو آپ کربلا جائیں، یہ آپ کی معراج ہے۔ کربلا مومن کی معراج ہے، کربلا مسلمان کی معراج ہے۔ وہاں جا کے مقام علی اکبر دیکھیں، لیکن ایمان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اسے نظر آئے گا، ورنہ دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن دکھائی ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، ہر کان میں اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر کان میں سماعت کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر آنکھ میں بصارت کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر ایک کو وہ جذبہ نہیں دیا جاتا۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کو وہ مقام نہیں عطا کیا جا سکتا۔ اگر وہ مقام نظر آ جائے تو پھر وہ انسان کے لیے معراج بن جاتی ہے کہ وہ نشانیاں انسان دیکھ لے۔ وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ اکبر بھی نشانی ہے، اصغر بھی نشانی ہے، قاسم بھی نشانی ہے، اور محمد بھی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے وجود کی 72 نشانیاں ہیں، یہ جو سب کے سب اللہ کے وجود پر دلالت کر رہے ہیں۔ کربلا ہی نہیں بلکہ شام بھی اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے، کوفہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے وجود پر اس وقت یقین آیا جب میں نے زینب کبریٰ کی زبان سے الحمدللہ کے جملے سنے۔ اس لیے کہ کسی پر اگر تھوڑی سی مصیبت پڑ جاتی ہے تو وہ شان خدا میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، نعوذ باللہ نہیں سنتے کہ یہ چرخ کی، یہ آسمان کی ستم ظریفیاں دیکھو، یہ قدرت کی ستم ظریفیاں دیکھو۔ تھوڑا سا طوفان آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے وجود کی انکار کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں جناب زینب پر ساری مصیبتیں آنے کے بعد بھی زینب کبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار تیری اس مصیبت سے ہم راضی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، کہا ہم راضی ہیں۔ یہی نہیں کہ راضی ہیں بلکہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں شہادت کے جذبے سے سرفراز کیا۔ ہر خاندان میں ایک شہید ہوتا ہے تو پورے خاندان کو عزت ملتی ہے، شرافت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے۔ تو زینب کہہ رہی تھی پروردگار سارا شرف تو نے ہمارے خاندان میں نازل کیا ہے۔ اے آسمان پر جتنے ستارے ہوتے ہیں اتنے شہید ہمارے گھرانے میں تو نے دیے ہیں۔ خاندان اہل بیت میں آج بھی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی مصطفیٰ کی اولاد شہادتوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، آج بھی جتنے شہید ہم نے دیے ہیں دنیا کو، اتنے شہید تاریخ عالم میں کسی خاندان نے نہیں دیے ہیں۔ اگر کسی خاندان نے اتنے شہید دیے ہیں، چاہے وہ کویت میں ہو کہ عراق میں ہو، لبنان میں ہو کہ ایران میں ہو کہ بحرین میں ہو، جتنے شہید پاکستان میں ہو کہ افغانستان میں ہو، جتنے شہید ہم نے دیے ہیں اتنے شہید کسی نے نہیں۔ اور سب سے بڑا خاندان جس نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کرتے کرتے نہیں تھکا وہ خاندان اہل بیت ہے، وہ امام حسین کے گھرانے کو شرف ملا۔ تو یہ شرف کب ملتا ہے عزیزان گرامی؟ جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو جناب زینب نے جو شہادتوں پہ جو شکریہ ادا کیا ہے اون و محمد کے لاشوں کو رکھ کے درمیان میں جو زینب نے شکر بجا لایا ہے کہ پروردگار ہم راضی ہیں ورنہ کسی کو یہ شرف نہیں ملتا. لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کو شرف ان کو جو ملتا ہے ٹائٹل وہ دہشت گردی کا ملتا ہے, ان کو جو ٹائٹل ملتا ہے وہ سر جھکا کے چلنے والا ملتا ہے, ہم کو جو ملا ہے وہ سر اٹھا کے چلنے والا. ہماری نسلیں سر اٹھا کے چلتی, یہ کتنا بڑا افتخار ہے اس مکتب کا کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کو اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ آپ حسینی ہیں, آپ تو شہادتیں پیش کرنے والے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی تو کربلا میں ہوئی امام حسین کے خلاف. وہ دہشت گردی کا سلسلہ آج تک جاری ہے خاندان مصطفیٰ کے خلاف. مدینے میں جو شہزادی کے گھر پر جو ہنگامہ ہوا وہ بھی دہشت گردانہ حملہ تھا. اگر اس دہشت گردانہ حملے کو مسلمان روک دیے ہوتے تو کربلا نہ بنتی. خانہ سیدہ سے دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے عملی دہشت گردی کا, اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو جناب حسن مشتبہ کے جنازے پر تیر بارانی ہوتی ہے, یہ دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں. اس کے بعد کربلا میں سارے دہشت گرد جمع ہو جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا, اجتماعی قربانی دے کر مظلومیت کی تاریخ رقم کر دی. اور اب جو دین ہمیں ملا ہے عزیزان گرامی, جس طرح سے طوفان نوح کے بعد نسل آدم نسل نوح کہلائی اور آدم آدم ثانی کہلائے, نوح آدم ثانی کہلائے, وہاں سے پھر سے نسل بشری کا آغاز ہوا. تو جس طرح سے نوح آدم ثانی کہلائے اسی طرح سے مکتب رسول میں امام حسین علیہ السلام دوسرے بانی اسلام کہلائے. کربلا میں آ کر دین ختم ہو رہا تھا, نظام مصطفیٰ نظام ختم ہو رہا تھا. حسین ابن علی نے دین کی ایک ایک حرف کو نہیں بلکہ کل دین کو بچایا ہے کربلا, پورے سسٹم کو بچایا ہے امام حسین نے, پورے نظام کو بچایا ہے. پورا نظام جو امویوں کے حوالے ہو گیا تھا اس پورے نظام کو کھینچا ہے امام حسین علیہ السلام نے اور کہا یہ پورا نظام کو پورے اس تخت و تاج کو پلٹنے کی کوشش کی ہے. امام حسین نے چند افراد کو لے کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں, کربلا ہمیں حوصلہ دیتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند مٹھی بھر افراد مل کر پورے نظام عالم کو نہیں بدل سکتے ہیں, نظام کفر کو نہیں بدل سکتے ہیں, آج کا امریکہ اتنا خطرناک نہیں کل کا یزید جتنا خطرناک. کل یزید جتنا بڑا سپر پاور تھا, جتنی بڑی طاقت اس نے سمیٹ لی تھی, جتنا بڑا دربار اس کا تھا, وہ آج کے اوباما کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں. لیکن امام حسین نے اس دور کی سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کیا تھا, اس دور کی سب سے بڑی حکومت کو للکارا تھا, پورے نظام کو امام حسین علیہ السلام نے. ایک ایک شہادتیں ہو رہی تھی اس نظام کی حفاظت کے لیے. امام حسن اسی راہ میں شہید ہو گئے, امیر المومنین اسی راہ میں شہید ہو گئے کہ ظلم کو برداشت نہ کیا جائے, ظالم کو برداشت نہ کیا جائے, ورنہ کوفے میں امیر المومنین کی حکومت سب سے بڑی حکومت بن چکی تھی. لیکن ایک شام کی حکومت کی خاطر امیر المومنین نے کہا ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. اس سے پہلے کی حکومتیں شام سے سمجھوتا کر کے چلی تھی. ایک گورنر 16 سال تک ایک ریاست پر قابض تھا اور پچھلی والی قومیں برداشت کر رہی تھی, پچھلی حکومتیں برداشت کر رہی تھی. اس برداشت کرنے کی وجہ سے ان کی حکومتیں چلتی رہی. لیکن امیر المومنین حکومت نہیں چاہتے تھے, وہ حکومت کے جس سے صرف ان کا نام لیا جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسی حکومت ہو کہ جس میں ظلم مٹ جائے، ناانصافیاں ختم ہو جائے، بے عدالتی کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ قرآن بحیثیت قانون نافذ ہو سکے، اسلام بحیثیت قانون نافذ ہو سکے، اسلام کے احکامات کو تعطیل نہ کیا جائے کہ احکام عدالت اسلامیہ کا خاتمہ ہو جائے، کہ پھر وہی طبقاتی نظام جو حضور سے پہلے دور جاہلیت کا حصہ تھا پھر وہ دین اسلام کا حصہ نہ بن جائے، جس کو مٹانے کے لیے مرسل اعظم نے زحمتیں گوارا کی تھی کہ عرب و عجم کا فرق، قبائلی فرق، خاندانوں کا فرق، امیر و غریب کا فرق، رنگ و روپ کا فرق، یہ سارے فرق جو حضور نے مٹانے کے لیے زحمتیں گوارا کی تھی، پھر وہی نظام بے عدالت اگر رائج ہو جائے تو پھر قصاص کیسے لیا جائے گا، عدالت کیسے نافذ کی جائے گی، احکام شریعت پر نفاذ کیسے ہو سکے گا، اسلام بحیثیت قانون کیسے رہے گا، فرد عمل کرے گا لیکن بحیثیت اجتماع اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا، اسلام معاشرے سے ختم ہو جائے گا، اسلام ملت سے ختم ہو جائے گا، ایک فرد تو نمازی رہے گا کہ لیکن ملت اور قوم، عزیزان گرامی، ہر فرد کا حساب الگ الگ ہوگا اور ایک حساب ملتوں کے ساتھ ہوگا، قوم کے ساتھ ہوگا، محشر میں قوم کو بلایا جائے گا، قوموں کا حساب ہوگا، تب ہمارا شمار کس قوم میں ہوگا، کس گروہ میں ہوگا، اگر ہم آزادار ہیں تو پھر ہمارا کس انجمن میں شمار ہوگا، کون سی ایک گروہ انجمن میں ہمارا شمار ہوگا، وہ آزادار کہ جس آزاداری کا کوئی مقصد نہیں، ایسے آزادار جو کہتے ہیں کہ ہماری آزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، ہم مرثیہ کیوں پڑھتے ہیں، کوئی ہدف نہیں ہے اس کا، نوحہ کیوں پڑھا جاتا ہے تو کہا اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، حدیث کیوں پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، مجلس ہی کیوں کی جاتی ہے اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، ہدف ہمارا کچھ نہیں ہے، ہدف صرف مجلس ہی ہدف ہے، مجلس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے، مجلس خود جیسا میں نے عرض کیا کہ مجلس کو ہم نے ہدف بنایا، وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنایا، وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے، مقصد حسین اصل میں آزاداری کا ہدف ہونا چاہیے، جو امام حسین کا مقصد ہے وہ ہمارا مقصد بننا چاہیے، اگر حسین کا مقصد الگ ہو، آزادار کا مقصد الگ ہو تو آزادار خود مقصد حسین کے مقابل میں آ جائے گا، امام حسین کے مقابل میں آ کے آزاداری کرے گا، جب آزاداری امام حسین کے مقصد کے خلاف ہونے لگے گی تو پھر وہ آزاداری کیا ہوگی، جو امام حسین کے خلاف ہو، امام حسین کے نظریات کے خلاف ہو، خود مکتب حسین کے خلاف ہو، جس کا مقصد نمازوں کو نعوذ باللہ مٹا دینا ہو، اذانوں کو ختم کر دینا ہو، حکم شریعت کو ختم کر دینا ہو، قانون الہی کو ختم کر دینا ہو، جس کا مقصد قرآن کو معاشرے سے ختم کر دینا ہو، کہ نہ کوئی قرآن پڑھے، نہ کوئی تفسیر بیان کرے، نہ کوئی ترجمہ کرے اور نہ کوئی قرآن پر عمل کرے، قرآن کو لپیٹ کر تاکوں کی زینت بنا دیا جائے، معاشرے سے قرآن کو ختم کر دیا جائے، نظام اسلامی کو ختم کر دیا جائے، امام حسین جس نظام اور جس دین کو بچانا چاہ رہے تھے، اگر آزادار اسی دین کو اسی مکتب کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ آزاداری کون سی آزاداری ہوگی، کہ جہاں شریعت کو پامال کیا جائے، جہاں دین کو پامال کیا جائے، جہاں طہارت کے خلاف، عبادت کے خلاف، عدالت کے خلاف، امانت و دیانت کے خلاف، شجاعت اور انسانیت کے خلاف عمل کیا جائے۔ عزیزان گرامی، سب سے مشکل ترین مرحلہ جس میں اس وقت قومیں گرفتار ہیں، میں اس طرف اشارہ کروں گی کہ اب وقت ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، کہ اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اس وقت جو جنگ ہے در حقیقت وہ افکار کی جنگ ہے، وہ جنگ اس وقت نظریات کی جنگ ہے، اس وقت لوگ سرگردہ ہیں، لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنے میں مشکل ہو رہے، اور ساری تبلیغات فکر پہ حملے ہو رہے ہیں، نظریات پہ حملے ہو رہے ہیں، اب جو چیز ہمیں بچانا ہے وہ ہمارا اپنا دین ہے، وہ اپنی فکر ہے، یعنی اب اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ در حقیقت فکر حسین پہ حملہ ہو رہا ہے، ساری ساری سارے کے سارے دشمن اس وقت فکر حسین کو گھیرے ہوئے. اب فکر حسین آواز دے رہی ہے, حل من ناصر ینصر, کون ہے جو میری آواز پر لبیک ہے. اور فرمایا ایک وقت خود امام حسین کا جسم تیروں کے درمیان, تلواروں کے درمیان اور دشمنان اسلام کے درمیان میں حسین گرے ہوئے تھے. اس وقت حسین خود آواز دے رہے تھے کہ کوئی ہے مجھے بچانے والا. اب اس وقت فکر حسین کو پوری دنیا کے مفکرین نے گھیر لیا ہے, پوری دنیا کے دانشمندوں نے گھیر لیا ہے, پوری دنیا کے پروفیسر, پوری دنیا کی یونیورسٹیاں, پوری دنیا کے مکاتب اس وقت مکتب حسین کو گھیرے ہوئے ہیں, اور چاروں طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ فکر حسین پہ حملے ہو رہے ہیں, افکار حسینی پہ حملے ہو رہے ہیں. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فکر حسینی کسے کہتے ہیں, آزادار حقیقی کسے کہتے ہیں. اب لوگ اس کو الگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ انسانیت الگ چیز کا نام ہے, مسلمان الگ چیز کا نام ہے. مسلمان الگ ہے, مومن الگ ہے. مومن الگ ہے, شیعہ الگ ہے. شیعہ الگ ہے, آزادار الگ ہے. اور فرمایا آپ نے اب جو لوگ مسلمان ہیں وہ اپنے کو انسان نہیں سمجھتے, وہ اپنے کو انسان نہیں, کوئی انسان بنے ہی نہیں, بغیر انسان بنے ہوئے وہ مسلمان بن گئے. ساری کی ساری پریشانیاں اس وقت یہ ہے, صورتحال یہ ہے. وہ کہتے ہیں انسانوں پہ ترس کھاؤ تو کہتے ہیں وہ انسان انسانوں پہ ترس کھاتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم انسانوں پہ ترس نہیں کھاتے. یہ بچہ ہے, یہ کسی قوم میں گناہگار نہیں ہے, اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ 5 سالہ بچی, یہ 4 سالہ بچی, یہ 6 ماہ کا بچہ کس قوم میں گناہگار ہے؟ یہ بستیاں معصوموں کی, مظلوموں کی کیوں اجاڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں انسان ہوتے تو انسانوں کا خیال رکھتے. ہم انسان نہیں ہیں جو انسانوں کا خیال رکھے, ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے. ہم مسلمان ہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم انسانوں سے بالاتر ہیں. ہم انسانوں کو رون ڈالیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں سے بالاتر ہیں. ہم انسانی صفات ہمارے اندر نہیں ہیں, ہم انسانوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نہ انسان کو مانتے ہیں نہ انسانی صفات کو مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان کیسے بنے؟ بغیر انسان بنے مسلمان. اپنے کو وہ انسانوں کی فہرست میں نہیں رکھتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان بنے تو انسانیت چھوڑ کے مسلمان بنے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انسانیت کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں بننا چاہتا, انسانیت رکھتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں بننا چاہتا. مسلمان بنتے ہی انسانیت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں انسانوں سے سوپر ہو چکا ہوں, انسانوں سے بلند ہو چکا ہوں, انسانی معاشرے سے اوپر جا چکا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. یعنی ہم اب انسان نہیں رہے, ہم مسلمان ہو گئے. عزیزان گرامی, اگر جانوروں کو مسلمان بنا دیا جائے گا تو دہشت گردی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب بھیڑیے مسلمان بن جائیں گے تو بستیاں نہیں اجڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پہلے ان سے پوچھو کہ تم انسان ہو کے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا. سب کہتے ہیں مسلمان ہو کے دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ انسان ہو کر تم دہشت گردی کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی تو آخر انسان ہو, تم بھی تو آخر انسان ہو, تمہارا بھی تو انسانیت سے رشتہ ہے, یہ بھی تو تمہارے بھائی بہن ہیں, تم بھی تو آدم کی اولاد ہو, تم بھی حوا کی کوکھ سے جنم لیے ہو, کہ تم بھی انسان ہو یا نہیں ہو؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان الگ ہو رہا ہے, انسانیت الگ ہو رہی ہے. ابھی آگے بڑھئے, جو اپنے کو مومن سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنے کو مسلمان نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے بلند ہو چکے ہیں. یہی جو تصوف کے اندر جو جراثیم پیدا ہوئے بعض متصوفہ کے پاس کہ ہم طریقت والے ہیں, اب ہم شریعت سے اوپر ہو گئے ہیں, اب شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، شریعت نچلے لوگوں کے لیے، شریعت عام مسلمانوں کے لیے ہے، ہم مومنین کرام ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہیں، ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، شریعت نچلے لوگوں کے لیے، ہم شریعت سے اوپر ہو چکے ہیں، اب ہم مجذوب ہو چکے ہیں، اب ہم اہل طریقت ہو چکے ہیں، اب اہل شریعت نہیں رہے، یعنی یہ سمجھا گیا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور جب انسان طریقت پہ پہنچتا ہے تو شریعت کو چھوڑ کے طریقت تک پہنچتا ہے، نہ کہ شریعت کو ساتھ لے کے طریقت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ فکر پیدا ہوئی کہ نماز وہ پڑھیں گے خانقاہ میں، کہ جو لوگ ابھی نئے نئے آئے ہیں خانقاہ میں، کہ جو پیر ہے، پیر خانقاہ ہے، وہ تو پی کے جھومے گا، اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو عشق میں مصروف مست ہو چکا ہے، عشق الہی میں، اب وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے۔ اب جو نئے آئے ہوئے ہیں راہ طریقت کو اپنا رہے ہیں، ان کے لیے شریعت ضروری ہے، جیسے جیسے وہ طریقت کے راستوں کو اپناتے جائیں گے، شریعت ایک کے بعد ایک ان سے جدا ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ پوری شریعت ان سے ختم ہو جائے گی، آخر میں وہ صرف اہل طریقت کہلائیں گے۔ یہ نظریہ کہ ہم مومن ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلام ہمارے لیے نہیں ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نمازیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم مومن ہیں۔ اب صوفی حضرات نے کہا کہ ہم عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچ چکے ہیں قرب کی منزلوں میں۔ جو لوگ قریب نہیں آئے ہیں ان کے لیے ہے، جو قربت حاصل کر چکے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے۔ یہی بات مومنین کرام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز مسلمان پڑھتے ہیں، روزہ مسلمان رہتے ہیں، حج پہ مسلمان جاتا ہے، حاجی مسلمان ہوتا ہے، قرآن مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس حافظ ہوتے ہیں، ہمارے پاس محافظ ہوتے ہیں۔ حافظ وہ بنتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کر کر کے جو ہے اندھا ہوتا جا رہا ہے، تو مسلمان تلاوت قرآن مسلمان کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ مومن تلاوت قرآن نہیں کرتا، مومن قرآن نہیں پڑھتا، مومن نماز نہیں پڑھتا، مومن روزہ نہیں رہتا، مومن حج پہ نہیں جاتا، مومن زکات نہیں دیتا، مومن جہاد نہیں کرتا، مومن امر بالمعروف نہیں کرتا، مومن کوئی حکم شریعت کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس کا ایمان اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ اب وہ عبادت کرے جس کے اندر شک ہے کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ اب ہمارے شہر کے پورے شیعہ یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو علی ابن ابی طالب کی شفاعت پہ شک ہوتا ہے وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن کی عقیدت کمزور ہوتی ہے، جن کو یقین نہیں ہوتا کہ میرے مولا مجھے بخشائیں گے یا نہیں بخشائیں گے، ویسے لوگ پڑھتے ہیں نماز۔ لیکن جن لوگوں کو مولا کی بخشش پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، اور جنہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ بخشے ہوئے ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ یہ نظریات نہ صرف نظریے کی حد تک ہے، یہ نظریہ اب عمل کی شکل میں ڈھل چکا ہے، عمل کی شکل میں ڈھل چکا ہے کہ مسجد میں نماز ہوتی ہے، چبوترے پہ بیٹھ کے نمازیوں کو روکا جاتا ہے، اور نمازیوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا جاتا ہے، اور ان سے جھگڑا کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں دعوتیں ہوتی ہیں، جب کویت سے آتے ہیں نا بڑے بڑے شعراء اکرام، تو حیدرآباد میں ان کی دعوتیں ہوتی ہیں دن میں، ماہ رمضان میں، کوئی دبئی سے آتا ہے، کوئی کویت سے آتا ہے، تو ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور ہر گلی میں شیعہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں، اندر بھی پی سکتے ہیں، لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو یقین ہے، دیکھو ہم نہیں روزہ رکھتے، ہم کو یقین ہے، تم کو یقین نہیں ہے، تم رہتے ہو، تو تم سر جھکا کے جاؤ، ہم سر اٹھا کے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے تم شک کی حالت میں ہو۔ شک والے روزہ رہتے ہیں، یقین والے سگریٹ پیتے ہیں۔ تو یقین اور شک کا معیار یہ عملی صورت میں ڈھل چکا ہے، یہ عملی شکل بن چکی ہے، اور جب یہ عملی شکل بنے گی، اور جب تو اب یہ لوگ جب عزاداری کریں گے تو ان کی عزاداری کیا ہوگی؟ یہ اس فکر کے ساتھ جب آزاداری ہوگی تو وہ فکر کہاں لے جائے گی؟ تو اب یہ فیصلے کا وقت ہے عزیزان گرامی، اب جو ہے مذاق اور تمسخر کی منزلوں سے گزر چکے ہیں، اب مسئلہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت ہم سوچیں، آ کر فکر کریں کہ ہم یہ آزاداری سے کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بانیان مجلس سے پوچھیں کہ آپ مجلس کیوں کرتے ہیں، آپ نوحا خان سے پوچھئے کہ آپ ان نوحا خان ان لوگوں کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ مجلس پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ مجلس سے آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا؟ تو کہیں نہیں مقصد کچھ نہیں ہے، صرف مجلس ہی پڑھنا مقصد، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہاں پہ ختم ہو جائے گی بات، یہاں سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے ہم کو۔ یعنی رونا ہی مقصد ہے، رونا گریا کیوں کیا جاتا ہے اس کی بات مت کیجئے، کیوں گریا کیا جاتا ہے؟ گریا ہی کے لیے گریا کیا جاتا ہے، گریا کی ان کو ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گریا کی ضرورت ہے خود شہزادی کو، کہتے آپ نہیں جانتے کہ شہزادی کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہے، وہ رومال لے کے آتی ہے کہ زخم کو مندمل کریں، تو ان کی ضرورت ہے یہ، اور ہم ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو گویا نعوذ باللہ ہم ان پہ احسان کرتے ہیں، ہمارا احسان ہے شہزادی پر، ہمارا احسان ہے کربلا کے شہیدوں پر، کیونکہ جو ان کے زخم ہیں وہ آنسوؤں سے مندمل ہوں گے، مرہم ہے یہ، تو پھر مرہم تو ضروری ہے نا، تو جس کے بچے کا زخم ہے وہ ماں پریشان ہے کہ اسے مرہم چاہیے، وہ مرہم کہاں ملیں گے؟ آزادار کے آنسو سے ملیں گے، تو آزادار کے آنسو مرہم ہیں، بس وہ بہائیں تاکہ مرہم بن سکے، ختم۔ اس کے بعد اب وہ ہم کو دیں، ہم کو انہیں کچھ نہیں دینا ہے بلکہ اب ان سے لینا ہے، جو آنسو ہم نے بہائے ہیں اس کا معاوضہ ہمیں خود سیدہ سے لینا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آنسوؤں کا جو شرف آپ نے عطا کیا ہے یہ آپ کا احسان ہے، یہ ہمیں جو توفیق ملی ہے مجلس کی یہ آپ کا احسان ہے، یہ آزاداری کی جو توفیق ملی ہے یہ آپ کا احسان ہے۔ یہ نہیں کہتے زیارت کے لیے جا کے، یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا زیارت، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم آ کر آپ کو عزت بخش رہے ہیں کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے، نہ آتے تو آپ پریشان رہتے کہ کون ہے میرا زائر، ہم جو آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے اب ہم آپ سے معاوضہ مانگیں گے کہ مولا آپ کیا دیں گے، ہم تو آئے ہیں آپ کے در پر، اب آپ کیا دیں گے، یعنی ہم تو آپ پر احسان کر چکے، اب آپ ہم پہ کیا احسان کریں گے یہ بتائیے، اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے، آپ ہماری اولاد کو کیا دیں گے، ہم کو کیا دیں گے، ہم نے تو آپ کی زیارت کر لی۔ یہ انداز فکر ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہیں یا ہمارے امام ہم سے راضی نہیں ہیں، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے جن لوگوں نے مقصد کے ساتھ آزاداری کی ہے، جن ملتوں نے، وہ ملتیں آگے نکل چکی، کم از کم ہم ان ترقی یافتہ ملتوں کی طرف دیکھیں کہ آپ یہاں تک کس آزاداری کے ذریعے سے پہنچے، ہم کم سے کم ان کا دورہ کریں۔ اسی لیے پاکستان کے علماء کو، ان کی عوام کو دورہ کروایا جا رہا ہے کہ آپ آ کے دیکھیے کہ آزادار کیسے، پاکستان والے کہہ رہے ہیں، ہندوستان والے کہہ رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی آزاداری کراچی میں ہوتی ہے، سب سے بڑی دنیا کی آزاداری حیدرآباد میں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر آزاداری دیکھنا ہو تو حیدرآباد آئیے، پاکستان والے کہتے ہیں آزاداری دیکھنا ہو تو کراچی میں آئیے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں بلا کے لبنان میں دکھایا جا رہا ہے کہ آزاداری کیسے ہوتی ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے آزاداروں کو یہاں بلا کے دکھایا کیا جا رہا ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تم کو بھی اگر آزادار بننا ہے تو پھر ان کی روش کو اپنانا ہو، یہ بھی آزادار ہیں، یہ بھی آزادار ہیں، لبنان کے بھی آزادار ہیں، ہندوستان کے بھی آزادار ہیں، لبنان کے آزادار کیسے اشرف الناس بن گئے، اکرم الناس بن گئے، یہ کس آزاداری کے ذریعے سے پہنچے، ان کا انداز آزاداری کیا ہے اس وقت، وہ دیکھیں وہ لوگ کیسے آزاداری کرتے ہیں، جیسے ہمارے جاوید صاحب ہیں, ہر ملک کا دورہ کر چکے, سب آزاداروں کو دیکھ چکے, کس ملک میں کس طرح کی آزاداری ہوتی ہے. اب آپ لبنان کا دورہ کریں اور دیکھیں وہاں پر آزاداری کیسے ہوتی ہے. پہلے کیسے کرتے تھے, اب کیسے کر رہے ہیں. پہلے کرتے تھے تو کہاں پہنچے, اب جو انداز اختیار کیا تو کہاں تک پہنچے. لیکن جن کو پہنچنا نہیں ہے ان کو اس طرح کی آزاداری کرنا بھی نہیں, کیونکہ وہ وہاں تک جانا نہیں چاہ. میں آپ سے عرض کر چکا جزائے گرامی کہ تشیع کا جو جہاز ہے وہ زمین چھوڑ چکا ہے, وہ اس وقت آسمان کی بلندی پہ جا چکا ہے. شیعہ اس وقت آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے ہیں. اب سوال صرف دو ملکوں اور تین چار ملکوں کا رہ گیا ہے, ورنہ ان سے اس جہاز کو لٹک کے کچھ لوگ اوپر جا رہے ہیں, اور یہ لوگ جو گلے میں گرے ہوئے وہ صرف منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا. اب تو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں, دیکھیے اب تو نتیجے سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تائید کیوں کر رہے ہیں, اس فکر کی تائید کیوں کر رہے ہیں, اس فکر کی تائید کیوں, اس فکر کے نتیجے بھی سامنے آ رہے ہیں, اس فکر کے بھی نتیجے سامنے آ رہے ہیں, اور دونوں کے نتیجوں کو آپ سامنے رکھ کے آپ گفتگو کیجئے. نتیجے سامنے رکھ کے گفتگو کیجئے. جنہوں نے لبنان میں آزاداری کی وہ کہاں تک پہنچے, ان کے نتیجے بھی سامنے. شاگردان امام موسیٰ صدر بھی سامنے, آپ کی نگاہوں کے سامنے, کہ امام موسیٰ صدر نے جس انداز کی آزاداری لبنان میں قائم کی, جو فکر بنائی, اس فکر کے نتیجے اس وقت حسن نصر اللہ کی صورت میں یہ نتیجہ ہے یا نہیں ہے اس فکر کا. جب فکر کا یہ نتیجہ ہے تو آپ بتائیے کہ ایسے اور نتیجے کس کے پاس ہے. آپ بتائیے کہ عراق میں نصر اللہ ہے یا نہیں ہے. حسن نصر اللہ جیسا شخص عراق میں بھی ہونا چاہیے تھا, یمن میں بھی ہونا چاہیے تھا, کویت میں بھی ہونا چاہیے تھا, دبئی میں بھی ہونا چاہیے تھا, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تھا, سری لنکا میں بھی ہر جگہ ہونا چاہیے تھا. پھر کیوں نہیں ہوئے, یہ نتیجے کیوں سامنے نہیں آئے. سب اپنے اپنے مکتب کے نتیجے سامنے دے رہے ہیں. ہر انجمن کا انداز ماتم الگ الگ ہے, اور سب کا انداز الگ ہے, اور سب کی روش الگ ہے, سب کے نتیجے بھی الگ الگ آ رہے ہیں. ایران نے بھی آزاداری کی, ایران نے بھی تاسوا منایا, ایران نے بھی عاشورا منایا. ان کے انداز کہاں تک انہیں لے جا رہا ہے, اور عراقیوں کا انداز ماتم انہیں کہاں تک لے جائے گا, یہ وقت بتائے گا. پاکستان بھی آزاداری کرتے ہیں, پاکستان والے کہاں تک جائیں گے یہ بھی وقت بتائے گا. کہاں تک پہنچے یہ بھی دیکھیے, اور کہاں جائیں گے وہ بھی دیکھیے. ہندوستان میں بھی آزاداری ہوتی ہے, ہندوستان کی آزادار کہاں تک پہنچے ہیں, کہاں جائیں گے یہ دیکھیے, اور پھر موازنہ کیجئے کہ عراق کے آزاداروں کو لبنان کے آزاداروں سے ملا کے دیکھیے کہ تعداد میں ان کے آزادار کم ہے لبنان کے, عراق کے آزادار زیادہ ہیں. عزیزان گرامی, مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی چھیڑا تھا آپ کو, کہ آزادار پیدا نہیں ہوتا, آزادار بنتا ہے. آزادار کیسے بنتا ہے؟ آزادار بننے کے لیے پہلے مومن بننا پڑتا ہے, مومن بننے کے لیے پہلے مسلمان بننا پڑتا ہے, مسلمان بننے کے لیے پہلے انسان بننا پڑتا ہے. انسان بنے بغیر, مسلمان بنے بغیر, مومن بنے بغیر اگر کوئی آزادار بن جائے گا تو اس آزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت با مقصد آزاداری کے نتیجے اور بے مقصد آزاداری کے نتیجے دونوں سامنے ہیں, نتیجے آپ کے سامنے. اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے, یعنی پاکستان اور ہندوستان کے شیعوں کو بیٹھ کر دونوں کا جائزہ لینا ہے کہ با مقصد آزاداری کرنے والے کہاں تک پہنچے, بے مقصد آزاداری جو صرف ان کا مقصد آزاداری تھا, جلوس برائے جلوس, عذاب برائے عذاب, آنسو برائے آنسو تھے, ان کا نتیجہ کہاں تک پہنچا. اور جو آنسو کسی مقصد کے لیے بہا رہے تھے ان آنسوؤں کے سیلاب میں تخت و تاج بہ گیا, ان کا مقصد یہ تھا کہ آنسوؤں کے گرداب میں تاغوت کو بہانا تھا, انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ تاغوتیت ڈوب گئی, کفر ڈوب گیا, ظلم ختم ہو گیا, ناانصافیاں ختم ہو گئی, باطل کی جڑیں انہوں نے کاٹ کے ہمیشہ کے لیے پھینک دیا. ایک وہ ملک ہے, اس ملک نے بھی آزاداری کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی کہ ماں حد سے تعلیم از محرم و سفرس، محرم و سفرس کے اسلام را زندگی کے داشت دیا، یہی محرم و سفر کی مدد سے ہم نے، تو جس محرم و سفر کی بنیاد پر انہوں نے کامیابی حاصل کی، اسی محرم و سفر کی بنیاد پر یہ عراق کے لوگ کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آزادار ہیں، یہ بھی تو آزادار ہیں، یہ کیوں نہیں کامیاب؟ ان کے پاس آزاداری کب سے ہو رہی ہے؟ ان کی آزاداری نے کہاں لے گئی؟ اب یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ یہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے. اس آزاداری نے انہوں نے کہاں تک پہنچایا اس قوم کو؟ کیا انہوں نے تاغوت کی جڑوں کو کاٹ دیا؟ اس لیے نہیں کاٹا کہ ان کے آنسوؤں کا مقصد کچھ نہیں تھا، ان کی نالو فغا سے کفر نہیں لرز رہا تھا، ایوان اقتدار میں جنبش نہیں آ رہی تھی. صدام بھی تھا، آزاداری بھی تھی، حسن بکر بھی تھا، آزاداری بھی تھی، امریکہ بھی تھا، آزاداری بھی تھی، اب داعش بھی آتا تو بھی آزاداری ہوتی، لیکن وہ آزاداری جو داعش کو دعوت دے رہی ہے میزبان مہمانی کی، وہ بھی آزاداری ہے. جو داعش کو اپنے سے دور کر رہی ہے وہ بھی آزاداری ہے. یہ آزاداری کیسی ہے، وہ آزاداری کیسی ہے، یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیسے آزادار بننا چاہتے ہیں، ایسے آزادار بننا چاہتے ہیں یا ایسے آزادار بننا چاہتے ہیں؟ آزاداری کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں یا آزاداری سے کسی نتیجے تک نہیں پہنچنا چاہتے ہیں؟ جو آزاداری کو تک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ لوگ صرف 10 دن یا 2 مہینے 8 دن کی آزاداری سے نہیں پہنچ سکتے. یاد رکھیے عزیزان کرام، اگر مسلمان صرف ماہ رمضان کے روزے اور نمازوں سے مسلمان بن گیا ہوتا تو آپ بھی 10 دن یا 2 مہینے 8 دن کی آزاداری سے آزادار بن جاتے. آزادار 2 مہینے 8 دن میں نہیں بنتا، آزادار تو سال بھر کی آزاداری سے بنتا ہے. ہمیں ہر روز ممبر چاہیے، ہر روز آزاداری چاہیے، ہر روز طاغوت کے خلاف جہاد چاہیے. جب کبھی ہم سو گئے محاذ پہ، اسی دن ہمیں رون دیا جائے گا. ہم مسلسل، ہمارا وجود مجسم حق کی آواز بن جائے اور ہم باطل سے مسلسل نبرد آزما رہے ہیں، تو ہم مسلسل حالت آزاداری میں رہیں گے. فکر حسینی کو چھوڑیں گے نہیں، محاذ حسینی سے ہٹیں گے نہیں، ظالم کو برداشت نہیں کریں گے، ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے. اور یہ سبق گھر سے شروع ہوگا، خاندانوں تک پہنچے گا، قبیلوں تک پہنچے گا، ملک تک پہنچے گا، ملتوں تک پہنچے گا. آواز حسینی کو تحریک بنا کر ہر گھر میں اگر مجلس عزا شروع ہو جائے اور ہر گھر سے ظلم کے خلاف آواز شروع ہو جائے، شریعت کا نفاذ شروع ہو جائے اور شریعت کے لیے جان دینے کے لیے اگر ہر گھر سے جوان تیار ہو جائے تو آزاداری شروع ہو جائے گی. آزاداری ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، آزاداری ہمارے ملک میں بھی شروع نہیں ہوئی ہے. اور وہ لوگ آزاداری کر کے اپنے ملک سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے دنیا کی عزیز ترین قوم بن گئے، عزیز ترین ملت بن گئے. آج ان کا سر اٹھا ہوا ہے، آج سب مظلوم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج سارے مظلوموں کی وہ ڈھارس بن گئے، آج وہ سارے ظالموں کے لیے جو ہے ایک ایسی آواز بن گئے کہ ظلم ان تک قریب نہیں آ سکتا ہے. انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا، ابھی کی بات ہے. یعنی صرف 35 سال کی اس آزاداری میں لبنان اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، ایران اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. اب اگر کوئی اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ افریقہ کے تازہ شیعہ ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں قربانیاں دینا پڑی. زگزگی کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے یوم القدس میں کام آ گئے، لیکن زبان سے شکوا نہیں نکلا، شکایت نہیں نکلی، اس لیے کہ وہ آزادار بن گئے. پہلے سے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ راستہ شہادتوں کا راستہ ہے، یہ راستہ حق کا راستہ، یہ قربانیوں کا راستہ ہے. تو ایسے لوگ آگئے اور انہوں نے جو انداز اختیار کیا، وہ پاکستان والی اگر آزاداری نہیں کیا انہوں نے، ہندوستان والی آزاداری اس وقت نائجیریا میں نہیں ہو رہی ہے، یوگانڈا میں نہیں ہو رہی ہے، کینیا میں نہیں ہو رہی ہے، تنزانیا میں نہیں ہو رہی ہے. آپ جا کے دیکھیے ان کا انداز آزاداری یہ ہے کہ انہوں نے لبنان کو اپنا رہنما بنایا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزاداری ایسے کریں گے جیسے حزب اللہ کرتی، اور انہوں نے تصویریں بھی آپ دیکھیے ان کی آزاداری کے جلوس میں انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس مکتب کے پیرو ہیں. اور ان کی خواتین بھی دیکھیے, اور اس کے بعد ہمارے حیدرآباد کے آگے آزاداروں کو بھی دیکھیے کہ عورتیں سڑک پہ خما لگا کے نامحرم مردوں سے کہہ رہی ہیں کہ پٹی باندھیے ہمارے پیشانی پر. یہ آزاداری کہاں لے جائے گی قوم کو؟ اور وہ آزاداری لوگ اس سے متاثر ہوں گے یا اس سے متاثر ہوں گے؟ اگر متاثر اس سے ہوتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر بتائیے کہ نائجیریا والے کیوں نہیں متاثر ہو رہے, کینیا والے کیوں نہیں متاثر ہو رہے ان سے؟ ان کی روش پہ چلتے اور کہتے کہ ہم ایسے آزادار بننا چاہتے ہیں جیسے حیدرآباد کی آزادار ہے, جیسے پاکستان کی آزادار ہے, ویسے ہم آزادار بنیں گے. کیوں افریقہ نہیں کہہ رہا یہ بات؟ کیوں یوروپ نہیں کہہ رہا اس وقت؟ کیوں اس وقت امریکہ کے شیعہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ویسی آزاداری بنائیں گے؟ آپ کی آزاداری سے کوئی راضی ہے؟ آپ خود راضی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری لڑکیاں خما کریں سڑک کے اوپر؟ یہ 35 سال پہلے لبنان میں بھی ہوتا تھا, خواتین وہاں بھی خما لگاتی تھیں. مسئلہ اب مردوں کے خما کا نہیں رہ گیا شیعہ قوم میں, مسئلہ اب خواتین کے خما کا ہو گیا. اس وقت کیا ہوگا جب ان کی زنجیریں ہوں گی؟ اس وقت کیا نوبت آئے گی کہ جو ہے ابھی ہو رہا ہے, ابھی خواتین کے درمیان میں بھی زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے, ان کے یہاں بھی بلیڈ تیر کا ماتم ہو رہا ہے. یہ کہاں تک لے جائے گی ہماری قوم کو؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اب یہ مذاق نہیں رہا, اب زندگی نہیں رہی, اب جو ہے فیصلہ ہے قوموں کا, اب ملتوں کا فیصلہ ہے. تقدیر لکھی جائے گی, اب تقدیر لکھی جائے گی کہ یہ ظلم برداشت کرتے کرتے نیز تو نابود ہو جائیں گے, یا ظلم کے خلاف اٹھ کر, ناانصافیوں کے خلاف اٹھ کر اپنا علم بلند کریں گے اور عزت کی زندگی گزاریں گے. عزت کی زندگی گزاریں گے یا ذلت کی زندگی گزاریں گے, یہ فیصلہ آزاداروں کو کرنا ہے. اور پھر یہ قوموں کو کرنا ہے کہ جہاں پر, اب آپ دیکھیں اگر کل تشریعوں میں یہ صورتحال ہوتی تو پھر کتنا مشکل ہوتا حقیقی آزاداری کے لیے, کتنی مشکلات پیدا ہوتی کہ سچی آزاداری کیا ہے, حقیقی آزاداری کیا ہے, اس کے لیے کتنی دشواریاں ہوتی. آج چونکہ ایک ہمارے پاس علامت موجود ہے, ہمارے پاس ایک اس وقت نتیجے موجود ہے, اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستان ہوگی ختم ہو جائیں گے. دیکھیے یہ عبرت کی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان کے شیعوں کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے, ان کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت افریقہ میں جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں تو پاکستان میں شیعہ کیوں نہیں ہو رہے, سوال ہے. ہندوستان میں کیوں نہیں ہو رہے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد, لاکھوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یورپ میں کیوں ہو رہے لاکھوں کی تعداد میں, اور یہاں کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ شیعوں کو دیکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کے سامنے یوں ہی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جس ریاست میں ہندوستان میں جس ریاست میں شیعہ ہے وہاں پر شیعہ کوئی نہیں بننے کے لیے تیار ہے, لیکن جس ریاست میں ایک شیعہ بھی نہیں ہے وہاں اس وقت کئی سو لوگ شیعہ بننے کے لیے تیار ہیں اور بن چکے, جیسا کیرلا ہے. کیرلا میں ایک شخص نے شہید متحری کی 35 کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا ملیالم. آپ تعجب نہیں کریں گے کیوں کیرلا میں شیعہ پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ کیرلا میں کوئی شیعہ نہیں ہے. اگر ان کو دیکھتے تو کوئی نہ ہوتے. سری لنکا میں شیعہ پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی شیعہ کو نہیں دیکھا. فلپین میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, جہاں جہاں پر لوگ کچھ نہیں جانتے تھے, شیعوں کو دیکھا نہیں تھا, اس وقت تک نہیں ہوئے تھے. اسی لیے پوری دنیا کا میڈیا اب ہندوستان اور پاکستان کی آزاداری کو جرمن میں دکھا رہا ہے, فرانس میں دکھا رہا ہے, یورپ میں دکھایا جا رہا ہے, برطانیہ میں دکھایا جا رہا ہے, کہ ان کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا ان شیعوں کو. لوگ جانتے بھی نہ تھے کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی کوئی شیعہ رہتے ہیں. آج بھی سری لنکا میں گیا تھا, وہاں کے شیعہ کہہ رہے تھے کہ کتنے لوگ کہاں رہتے ہیں یہ شیعہ ہندوستان میں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس تعداد میں رہتے ہیں, کتنے رہتے ہیں, کوئی انہیں نہیں جانتا. آج انہیں کوئی جان رہا ہے تو اس کی وجہ سے جان رہا ہے. کچھ ازاداروں کی وجہ سے دوسرے ازاداروں کو لوگ جاننے لگے ہیں. اب جو ریسرچ ان پہ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج جو ان کو چینل دے کے جو بٹھایا گیا ہے برطانیہ میں ان کی وجہ سے بٹھایا گیا. اگر یہ نہ ہوتے تو ان کو کون بٹھاتا؟ جس وقت یہ ختم ہو جائیں گے اس وقت ان کو بھی پھینک دیا جائے. انہیں بٹھایا گیا ان کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے کیوں ان کی عزت نہیں کی گئی؟ کیوں اماموں کی عزت، کیوں ان کو چینل نہیں دیا گیا اس سے پہلے برطانیہ میں؟ کیا شیعہ ابھی پیدا ہوئے یا 400 برس سے ہیں؟ کیا 50 سال پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا؟ 40 سال پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا؟ 36 سال پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا؟ انہیں 36 سال پہلے کیوں چینل نہیں دیا گیا؟ ایک چھوٹے سے طالب علم کو، افغانی طالب علم، اس کو جو ہے چینل دے کے بٹھایا گیا ہے برطانیہ میں. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ کہ وہ شیعوں کو چاہتے ہیں، وہ لوگ شیعوں کو پسند کرتے ہیں، شیعوں کی عزت بڑھ گئی اچانک. شیعوں کی اچانک اتنی عزت کیسے بڑھ گئی دنیا میں؟ کیوں اتنا احترام ہو رہا ہے شیعوں کا؟ کسی شیعہ کو تڑپانے کے لیے، کسی شیعہ کی تحریک پر اثر انداز ہونے کے لیے. اس لیے کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے تبلیغ میں کون سی چیز معنی ہو رہی ہے، کون سی چیز معنی نہیں ہو رہی ہے. یہ عراق والے پوری دنیا میں تشیع پھیلا رہے ہیں، آپ بتائیے. یہ عراق والوں کی وجہ سے افریقہ میں تشیع پھیل رہا ہے، ان کی وجہ سے یورپ میں تشیع پھیل رہا ہے، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہندوستان میں پھیلا ہو، پاکستان میں پھیلا ہو. کیسا پھیلا، کیسے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ ناگوار گزریں، ہو سکتا ہے یہ باتیں تلخ ہوں، لیکن بہرحال اس پہ سوچنا تو ضرور چاہیے کہ آخر ہماری آزاداری ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. اور ہم جہاں بھی جائیں گے آزاداری کے ذریعے سے جائیں گے. اب کیونکہ ہماری تقدیر جڑی ہوئی ہے نا آزاداری سے، اب اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اسی آزاداری کے ذریعے سے. ایسا نہیں کہ آزاداری کو چھوڑ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسا کہ کسی خطیب نے کہا کہ ممبر سے قوم بگڑی ہے، ممبر ہی سے سدھرے گی. ممبر ہی سے قوم کو بگاڑا گیا تو ممبر ہی سے قوم کو سدھارا بھی جائے گا. اگر تھوڑی دیر کے لیے سارے آزادار یہ سوچیں کہ ہماری حرکت سے کہیں کربلا نہ بدنام، ہماری حرکت سے کہیں حسینیت نہ بدنام ہو جائے، ہماری حرکت سے کہیں دین اسلام کی تبلیغ نہ رک جائے، تو پھر ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا کہ جو گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں. اگر ہماری وجہ سے کوئی ہدایت نہ پائے، ہو یہی رہا ہے، ہماری وجہ سے کوئی ہدایت نہیں پا رہا ہے. اس وقت سارے مسلمان حسینی بننا چاہتے ہیں، سارے مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اس وقت تیار ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے کام بگڑ رہا ہے. اسی لیے بگاڑنے کے لیے دولت خرچہ کی جا رہی ہے ان لوگوں کے اوپر. کبھی ہندوستان کے شیعوں پہ اتنا پیسہ نہیں خرچہ کیا تھا استعمار نے، پاکستان کے شیعوں پر اتنا پیسہ نہیں خرچہ ہوا آج تک استعمار کا. اب یہ دولت کے دہانے کھولے جا رہے ہیں تو کسی مقصد کی تحت کھولے جا رہے ہیں. ان کا ہدف یہی، ورنہ کب برطانیہ کی حکومت نے، کب امریکہ کی حکومت نے جو ہے وہ خما تقسیم کیا تھا اور جو ہے وہ تلواریں تقسیم کی تھی عراق کے اندر. آج جو اتنی تلواریں تقسیم ہو رہی ہیں جس پر میڈ ان یو ایس لکھا ہوا ہے، یہ سب ہمدردیاں اس وقت کیوں ہو رہی ہیں آخر؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. جو پہلے نہیں ہوتا تھا اب کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ ہمدردیاں ہم سے کیوں ہیں؟ یہ ہم سے محبت کیوں ہے؟ اب جو ہے اب کسی اخبار میں ہماری مجلس کی نیوز نہیں آتی، ٹائمز آف انڈیا میں ہماری خاتون خما لگائی ہوئی ہے، اس کی تصویر فرنٹ پیج پہ چھپتی ہے. یہ ہمدردیاں ہم سے کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی نہیں سوچا کہ یہ پیار ہم سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے اخبارات ہمیں کیوں جگہ دے رہے ہیں آخر؟ بڑے بڑے چینل پر ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس وقت فرانس کا چینل، جرمن کا چینل گھنٹوں گھنٹوں ہم کو دکھا رہا ہے، پورا برطانیہ کے چینل ہمارے لیے وقف کر دیے گئے ہیں. یہ کیوں نوازشیں ہو رہی ہیں؟ کیوں اتنا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ اس وقت کوئی طاقت حسینیت کو روک نہیں سکتی. اس وقت دنیا سمجھ چکی ہے کہ اب حسینیت میدان میں آ چکی ہے. اب حسینی میدان میں آ چکے ہیں, اب حسینی میدان میں آ چکے ہیں اور تلواروں کا رخ اب ہمارے سروں کی طرف کر رہے ہیں. جس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تلواروں کا رخ انہی کے سر کی طرف رہے, جب ہمارے سر کی طرف پلٹے گا تو پھر بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا, پھر الامان الحفیظ کی آوازیں آئیں گی, پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب یہی عزادار جب اسرائیل کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو پیٹ پہ گولیاں کھا کے پورا لشکر بھاگتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ جب عزاداروں کا رخ ان کی طرف ہوا تو یہ بھاگ نکلے. اسرائیل کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھی. اس طرح کی ذلت اور اس ہارتے تو سب ہیں لیکن ذلت کے ساتھ جو فوج ہاری وہ اسرائیل کی تھی, رسوائی کے ساتھ جو ہارے وہ یہ تھے. کس سے ہارے؟ حسینیوں. کیا یہ قوم اس قابل تھی؟ کبھی کسی نے تصور بھی کیا تھا؟ یہ قوم جو رونے والی قوم ہے, یہ قوم جو اپنے ہی سر پہ ضربت مارنے والی ہے, یہ قوم کبھی ہمارے بھی گلے کاٹ سکتی ہے, یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے. لیکن یہ ہوا اس لیے کہ حسینیت ختم نہیں ہوئی تھی, حسینیت موجود تھی زیارت کی شکل میں, حسینیت موجود تھی قرآن کی شکل میں, حسینیت موجود تھی اسلام کی شکل میں, حسینیت موجود تھی کچھ شخصیتوں کے وجود میں, حسینیت موجود تھی. عزیزہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسینیت مر چکی ہے, نہیں, حسینیت باقی تھی. اگر حسینیت مر چکی ہوتی تو پھر حسینیت میدانوں میں نہ دکھائی دیتی, حسینیت تھی, لوگ اس سے غافل تھے. عزادار موجود تھے, کتنا روتے تھے امام خمینی, آپ کو معلوم یہ انقلاب اس عزاداری کی وجہ سے آیا. پورا رومال بھیگ جاتا تھا جب امام حسین کا غم منانے کے لیے یہ عزادار جب آنسو بہاتا تھا تو پوری رومال بھیگ جاتی تھی, اتنا آنسو بہانا. خون بہانا آسان ہے, آنسو بہانا مشکل ہے. آپ کبھی آنسو بھی بہا کے دیکھیے اور بلیڈ سے ہاتھ بھی کاٹ کے دیکھیے, بلیڈ سے سینہ کاٹ کے دیکھیے اور رو کے دیکھیے. آپ ایک بوٹل خون چند سیکنڈ میں دے سکتے ہیں لیکن ایک رومال آنسوؤں سے بہائیے, کتنا فرق ہے. اتنا آنسو ایک بوٹل آنسوؤں کے دیجیے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آنسو انسان کو ایک منزل تک لے جاتے ہیں, یہ آنسو جو درد کے ساتھ نکلے, جو گرب کے, امام حسین کی سچی محبت کے ساتھ جو آنسو ہے وہ آنسو بہت قیمتی ہیں. وہ آنسو جو بے جان آنسو نہیں, جاندار آنسو, وہ آنسو جس سے ظلم کے ایوانوں میں لرزش پیدا ہو جائے. ایک بی بی کی خطابت نے وہ ڈالے زلزلے, اشک غم روشن ہوئے نظروں سے تارے گر گئے, خاک پر خسرے حکومت کے منارے گر گئے. ایک بی بی کی خطابت نے وہ ڈالے زلزلے, ایک بی بی نے وہ خطابت کی کہ ایوان ایسی مجلس سے عذاب برپا کی کہ ظالم رسوا ہو گیا, ظلم صورت دکھانے کے لائق نہ رہا. کیسی خطابت کیا شہزادی زینب نے دربار شام میں, وہ مجلس حسین تھی, ایسی مجلس دربار شام میں برپا کی کہ جس سے ظالم کا سر نیچے جھک گیا, مظلومیت نکھر کے سامنے آئی. تب معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی کی شہادت وہ غم ہے کہ جس غم نے اتنی ہمت دی. کربلا والوں کی ہمتیں شہادت سے بست نہیں ہوئی بلکہ شہادتوں سے طاقت اتنی ملی کہ بازوؤں میں رسن تھی, گلے بندھے ہوئے تھے لیکن سر جھکا ہوا نہیں, توپ تھا گردن میں لیکن سر جھکا ہوا نہیں, سر اٹھا ہوا. وہ سر جھکا کے شام کے دربار میں داخل نہیں ہوئے, سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو ہوئی اور ظالم کے مجمع میں ظالم کو رسوا کیا گیا. دربار شام میں سب کچھ یزید کا تھا لیکن زینب یزید کے خلاف بول رہی تھی. یہ عزاداری سے, یہ شہیدوں کا جذبہ. لوگ سمجھ رہے تھے, یزید سمجھ رہا تھا کہ اتنی شہادتوں کے بعد تو ان کے جذبے ختم ہو جائیں گے. آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی ملک میں ایک شخص کو قتل کر دیا جائے تو پورا ملک سر جھکا دیتا ہے, ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی. ایک میت انسان کے پورے خاندان سے ان کی حمیت, ان کی غیرت, ان کی شجاعت, ان کی ہمت, ان کا حوصلہ سب کچھ چھین لیتی ہے. یزید بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک خاندان سے جب اتنے شہید ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی گودیوں کے بچوں کو سنبھالنے میں رہ جائیں گے, وہ اپنی عصمتوں کو بچانے میں رہ جائیں گے, وہ اپنے آپ کو سمیٹنے میں رہ جائیں گے, وہ اپنے بچی کچی امانتوں کو بچانے میں رہ جائیں گے. پھر وہ اتنی ہمت نہیں کریں گے کہ ایوان ظلم میں اس انداز میں گفتگو کرے کہ ہمارے پاس ایک جوان اور بھی ہے, شہید کرنا ہو تو اور ہم آج بھی تیار ہیں شہادتوں سے. یہ ہے جناب زینب کا حسن. اسے کہتے ہیں نہضت زینبی, آزاداری, نہضت زینب. آزاداری یہ ہے جناب زینب نے جس کو ہتھیار بنا کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی. اس آزادی, اس غم کے ذریعے سے غم حسین کا حوالہ دیا, بتایا کہ حسین کون تھے, بتایا کہ تو نے کس کو شہید کیا ہے. تو نے اس کو شہید کیا ہے جو فرزند فاطمہ تھا, تو نے اس کو شہید کیا جو آغوش رسول کا پروردہ تھا. یزید نے جب اپنی تعریف میں امام حسین کے سر کو تشت میں رکھ کے جب چھڑی سے کھیلنا چاہا تو جناب زینب نے کہا یہ کس کا سر ہے بیچاروں, یہ سر فاطمہ کے لال کا سر ہے, یہ سر نبی کے بیٹے کا سر ہے. جس گلے پر نبی بوسا دیتے تھے, جس لبوں پر نبی بوسا دیتے تھے تو اس چھڑی سے کھیل رہا ہے. یہ جناب زینب نے مسائل پڑھے ہیں کربلا شام کے دربار, اور یہ بتایا یزید پہچان حسین کون ہے. امام حسین کا تعارف دربار شام میں جناب زینب نے کرایا ہے. زین العابدین کہہ رہے تھے مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. یہ جو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندی ہے یہ کس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی؟ تم نے فرزند رسول کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی. تم نے جو توف میرے گردن میں ڈالا ہے یہ توف کس کے گردن میں ڈالا ہے؟ یہ نبی کا نواسا ہے, یہ نبی کا بیٹا. بس عزیزو, کربلا کے میدان میں شہادتیں ہوئی. ہر شہید کی شہادت کا ایک وقت معین ہے کہ علی اکبر کب شہید ہوئے, قاسم کب شہید ہوئے, اور محمد کب شہید ہوئے, عباس کب شہید ہوئے, کہاں شہید ہوئے. مقام علی اکبر بھی موجود ہے, مقام علی اصغر بھی موجود ہے, مقام قاسم بھی موجود ہے, قتل گاہ بھی موجود ہے, گودار قتل گاہ بھی موجود ہے. حسین کا گلا کہاں کاٹا گیا وہ جگہ بھی معلوم ہے, وہ وقت بھی معلوم ہے کہ جہاں حسین کو شہید کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ سید سجاد کہاں شہید ہوئے؟ سید سجاد کی شہادت کا کوئی وقت بتائے, کہ سید سجاد کی کوئی جگہ بتائے کہ کہاں شہید کیا گیا سید سجاد کو. سید سجاد کہاں شہید ہوئے, کس وقت شہید ہوئے, کس مقام پر شہید ہوئے, کس جگہ شہید کیا گیا, شہادت کی کوئی جگہ تو بتائے. اس لیے کہ گردن کا تاخ خنجر بن کے مسلسل کاٹ رہا تھا, نیزے کی انیاں مسلسل چبھائی جا رہی تھی, تازیانے مسلسل لگائے جا رہے تھے, دربار شام و کوفے میں مسلسل آواز دی جا رہی تھی, حاضری زینب و حاضری ام کلثوم, حاضری سکینہ و حاضری رقیہ. واہ محمد,